الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم برادران عزیز، باتیں تو بہت ہوتی ہیں کرنے کی، ہمارا وطن بلکہ پورا عالم اسلام بھی طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. مسائل کا ایک طوفان ہے، سیلاب ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو لپیٹا ہوا ہے اور خاص طور سے پاکستان بھی ان ممالک میں سب سے زیادہ متاثر ہے طرح طرح کے مسائل سے. دشمنوں کی سازشیں بھی ہیں، مسلمانوں کا تفرقہ بھی ہے، آپ اس کی پھوٹ ہے، کرپشن ہے، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت و افلاس ہے، جرائم کی بوتات ہے، کیا کیا کہیں. ایک مسئلہ نہیں، دل دکھا ہوا ہے اور قرآن و احادیث کے نصوص سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے ہی اعمال کی سزا ہوتی ہے. مسلمانوں پر جو سزا آتی ہے وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان کو چونکانے کے لیے ہوتی ہے، تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں. اگر غور کیا جائے تو ہمارے بیشتر مسائل کا مرکزی نقطہ ہمارا باہمی اتحاد اور اتفاق نہ ہونا ہے. آپ اس کی پھوٹ ہیں، آپ اس کی رنجشیں ہیں، اس نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے. مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. پاکستان کراچی میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ قتل کرنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور جن کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ وہ ہے. دشمن تماشا دیکھ رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں، تو ان کی سازشی کار کام کر رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. دل دکھا ہوا ہے، اس وجہ سے دل یہی چاہتا ہے کہ یہی باتیں کریں. اچھا پھر پاکستان میں تو یہ ہے ہی صورت حال، جس ملک میں جہاں جہاں گئے پچھلے دونوں دو تین مہینے پہلے ہمارا سفر یورپ کے ممالک میں ہوا، جرمنی، بس بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، جہاں جاؤ پھوٹ پڑی ہوئی. جرمنی ایک مسجد کا جھگڑا دوسری مسجد سے، مسجد سے لڑ رہی ہے، اور ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں. یہ بات بھی نہیں کہ مسلک الگ الگ ہیں، ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، مسجد سے لڑ رہی ہے. اور پھر اس مسجد میں جاؤ تو اس مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر بھی دو گروپ ہیں. مسجد کمیٹی 7-8 آدمیوں پر مشتمل ہے، اس میں دو گروپ ہیں، 3-4 ادھر 3-4. پھر جن سے ملاقات کرو تو ان کے آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، محلے داروں میں، ایسی پھوٹ پڑی ہوئی ہے کہ دل دکھتا ہے اور سوائے دل روتا ہے. اور یہ پھوٹ اسی پھوٹ کا نتیجہ ہے کہ آج مغربی طاقتیں، مغربی ممالک اور ہماری جو دشمن طاقتیں ہیں ہم پر مسلط ہو گئی. آج انہیں کا حکم چل رہا ہے ہمارے ملک پر. ہمارے حکمران تو برائے نام ہیں، یہ تو اہلکار ہیں ان کے، ان کے اہلکار بن کر رہ گئے. ان کو ڈالر ملتے ہیں اور یہ اہلکاری کرتے ہیں ان کی، اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ہم پر حکومت انہیں کی بالواسطہ چلا رہے ہیں یہ لوگ، حالانکہ یہ وطن عزیز پاکستان آئی ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر. ہم نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب، تحریک پاکستان کے زمانے میں، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرا تعلق اسی نسل سے ہے جنہوں نے جلوس نکالے تھے تحریک پاکستان میں، نعرے لگائے تھے لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی، مسلم مسلم بھائی بھائی، مسلم مسلم بھائی بھائی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان واحد ملک وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. کانگریس کا نعرہ کیا تھا؟ ہندوؤں کی جماعت تھی، ان کا نعرہ تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی. اور یہ دھوکہ دے کر وہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، بلکہ پورے ہندوستان کے لوگ چونکہ ایک قوم ہیں، کہتے ہیں کہ قوم جو بنتی ہے وطن کی بنیاد پر بنتی ہے، تو وطن ایک ہے ہندوستان، تو ہندو مسلم بھی ایک قوم ہے. اور مسلم ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر وہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے مسلمانوں کو، کیونکہ جو حکومت آنے والی تھی انگریزوں کے بعد اس میں اصول یہ بات طے شدہ تھی کہ اس میں اکثریت کی حکومت ہوگی، اقلیت کی حکومت ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور اکثریت کس کی تھی پورے ہندوستان میں؟ ہندوؤں کی تھی. ہندوستان متحدہ ہندوستان کی مردم شماری اس وقت 40 کروڑ تھی، 40 کروڑ. اس میں 30 کروڑ ہندو تھے، 10 کروڑ مسلمان تھے. پورے جس میں مشرقی پاکستان کا حصہ بنگلہ دیش جہاں بن گیا وہ بھی اس میں شامل تھا، پاکستان بھی اسی میں شامل تھا، اور موجودہ بھارت بھی اس میں شامل تھا. اس پورے مجموعے کا نام ہندوستان تھا، پر آبادی کا تناسب یہ تھا. تو اگر ان کا یہ دھوکہ چل جاتا ہندو مسلم بھائی بھائی کا،
اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان الگ بنانے کی ضرورت نہیں, ہم مل کر حکومت کریں کیونکہ ہم دو مسلم بھائی بھائی ہیں. تو اکثریت کی حکومت ہوتی, اور اس پاکستان کے علاقے پر بھی آج وزیر اعظم منموہن سنگھ ہوتا اسی کی حکومت ہوتی. یہ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے بزرگوں کو توفیق دی کہ انہوں نے بر وقت اس کا مقابلہ کیا, اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لوگوں کو بتلایا کہ ہرگز نہیں ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. برادری کی بنیاد اور اخوت کی بنیاد ایمان اور دین ہے. قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. ایک اور حدیث میں آیا جس کا مضمون یہ ہے کہ الکفر کلہ ملۃ واحدہ, کفر ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت ہے. تو دو قومی نظریہ یہ ہے. سورہ تغابن میں فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, اللہ نے تمہیں سب کو پیدا کیا, تمہاری دو قسمیں ہیں, کچھ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مؤمن ہیں, دو قسمیں بتلائیں. تو اسلام نے بتا دیا کہ مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں, افریقہ کے کالے ہوں یا سینٹرل ایشیا کے گورے ہوں یا ہندوستان کے سانولے ہوں, سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة, کوئی بھی نسل کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں, کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں, کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں, وہ بھائی بھائی ہیں. قرآن نے تو یہ بتلایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے جنگ کی جو مکہ کا رہنے والا تھا, قریش میں سے تھا, مکہ کا رہنے والا تھا, ہم وطن تھا, ہم زبان تھا, اور بلال حبشی کو سینے سے لگا دیا, افریقہ کے کالے کو سیاہ خام کو سینے سے لگا لیا, اس کو بھائی بنا لیا. اہل مکہ سے جنگ کی کافروں سے, سلمان فارسی جو فارس کے ایران کے رہنے والے تھے ان کو سینے سے لگا لیا, صہیب رومی جو یورپ کے رہنے والے تھے ان کو سینے سے لگایا, اور اپنے خاندان کے لوگوں سے جنگ کی کیونکہ اخوت کا مدار, قومیت کا مدار اور ملت کا مدار دین پر ہے. جو کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, کوئی بھی زبان بولتا ہو, کسی بھی رنگ سے تعلق, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو. اس نظریے پر پاکستان بنا کہ دو قومی نظریہ. دنیا میں قرآن کی نظر میں صرف دو ہی قومیں ہیں, کافر ایک قوم ہے اور مسلمان ایک قوم ہے. چنانچہ آج وہ بھی یہ رہا کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے میں تو ایک ہی قوم بن گئے ہیں, ہمارے میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. کبھی مسئلہ آ جاتا ہے مہاجر کا غیر مہاجر کا, کبھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سندھی کا غیر سندھی کا, کبھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بلوچ کا غیر بلوچ کا, کبھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پختونخوا کا غیر پختونخوا کا, کبھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پنجابی کا کشمیری کا. یہ مسائل ہمارے یہاں اٹھ رہے ہیں, قرآن نے تو ان سب کی نفی کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان سب کی نفی کی تھی, ہم سب کو بھائی بنایا تھا. اب دیکھیں یہ مجمع ہے, اتنا پیارا گلدستہ ہے, پاکستان کے تمام علاقوں کی زبانیں بولنے والے اس اجتماع میں موجود ہیں. کیسی محبتیں ہیں, یہ نماز جمعہ کی نماز اور پانچ وقت کی نماز ہمارے دلوں کو جوڑتی ہے, اور تمہیں بتاتی ہے کہ تم کچھ بھی نسل رکھنے والے ہو, کوئی بھی زبان رکھنے والے ہو, ایک اللہ کے پوجنے والے ہو, ایک رسول کے ماننے والے ہو, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو کبھی صوبائیت کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی زبان کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی فرقہ واریت کا مسئلہ اٹھتا ہے. یہ شیعہ، یہ سنی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ مقلد، یہ غیر مقلد، ان جھگڑوں کے اندر الجھ گئے. دشمن تماشا دیکھ رہا ہے، اور دشمن سب کا دشمن ہے. دشمن ہمارا یہ نہیں کہ وہ کسی ایک کا دشمن ہو، دشمن سب کا دشمن ہے. پختونخوا کا بھی دشمن، پنجاب کا بھی دشمن، سندھ اور بلوچستان کا بھی دشمن، کشمیر اور کراچی کا بھی دشمن، اور دیوبندی بریلوی کا بھی دشمن، شیعہ سنی کا بھی دشمن، مقلد غیر مقلد کا بھی دشمن. وہ تو لڑوانا چاہتا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے. یہ المناک صورت حال ہے. اور وجہ کیا ہے؟ دین سے کی بے خبری، دین کی حدود سے ناواقفیت. بعض اوقات جھگڑا فساد ہوتا ہے، جذبہ اچھا ہوتا ہے، نیت ٹھیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے لیے لڑنا نہیں ہوتا. نیت اللہ کے لیے لڑنے کی ہوتی ہے، مگر اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑا کرتی ہے تو تاریخ اسلام ہمیں بتا رہی ہے کہ پھر ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. میں عذاب کا لفظ تو نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ عذاب تو کافروں پر آتا ہے. مسلمانوں کو سزائیں دی جاتی ہیں چونکانے کے لیے. مسلمانوں میں جب پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور عروج پر پہنچی ہے پھوٹ، تو فتنہ تاتار مسلط ہوا. عالم اسلام پر چنگیز خان کو مسلط کیا گیا، اور مسلمانوں پر ان کا روب ایسا سوار ہوا کہ بغداد کے اندر جب ان کی فوجیں داخل ہوئی ہیں تو مسلمانوں کی چھاؤنی سے تقریباً 70,000 مجاہدین اور فوج کے لوگ وہاں ہوتے تھے. ایک عورت کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس چھاؤنی میں داخل ہوئی اور ان سب کو کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو زخمی کیا، کتنوں کو گرفتار کر دیا. پتہ کر لیا کسی مسلمان میں مقابلہ نہیں ہوا، مرعوب ہو گئے، روب سوار ہو گیا. اسی چنگیز خان نے اور اس کے بیٹے ہلاکو خان نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جہاں کہ یہ پڑاؤ ڈالتے تھے اپنی فوج کا، تو وہاں سے کچھ دور دور تک دائیں بائیں علامتیں کھڑی کرتے تھے. وہ علامتیں کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کیا چخاس، اور وہ مینار پتھروں اور سیمنٹ اور لکڑی سے نہیں بنتے تھے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے تعمیر کیے جاتے تھے. مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے تعمیر کیے جاتے تھے مینار، تاکہ ان کا روب سوار ہو جائے اور مسلمان ایسے مغلوب ہو جائے کہ عورتیں بھی ان پر حملہ کریں تاتاریوں کی، تو ان کے اندر مقابلے کی جرات نہ ہو. فرقہ بندی کا وہاں بھی مسئلہ یہی تھا، اور وہی شیطان دیندار لوگوں کے پاس دیندار بن کر آتا ہے، دنیا دار کے پاس دنیا دار بن کر آتا ہے، دلیل ایسی دیتا ہے کہ اس سے شیطان کا مسئلہ حل ہو جائے. جب مسلمان مسلمانوں سے لڑواتا ہے تو مسلمان ہر ایک کے دل میں ڈالتا ہے تو حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، حق کو باطل کا مارکا ہونا چاہیے، اس بات سے جنگ ہونی چاہیے. لیکن اسلام نے کیا حدود رکھی ہیں ان کو نہیں پڑھتے. یہ بزرگوں سے سیکھتا ہے آدمی، یہ مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں. وہ حدود پورے دین کا خلاصہ ہے، ادا حقوق، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، اور حفظ حدود اور ان کی حدود کی حفاظت کرنا. ہر ایک چیز کی ایک حد ہے، انتہا پسندی نہیں اسلام میں، اعتدال ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر نیت اگرچہ ٹھیک ہو لیکن کام غلط کرتا ہے آدمی. اللہ کے لیے نیت کرتا ہے، کام غلط کرتا ہے، امت کو نقصان پہنچتا ہے. کسی شاعر نے اسی زمانے میں اسی زمانے کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، جب چلی بغداد میں تاتار کی تاتاریوں کی تیغ نیام، وہ نیام میں جو تلواریں تھیں وہ نکل آئیں اور وہ چلی تاتاریوں کی بغداد میں، جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع نے جاری کی ایک جنگ کلام، شریعت کے مفتیوں میں ایک جنگ کلام جاری تھی. وہ مفتی کون تھے؟ یہ مفتی وہ لوگ تھے جن کو اس زمانے جو جن کو فتویٰ کے اصول نہیں معلوم تھے، فتویٰ کے حدود نہیں معلوم تھے، بقول خود وہ مفتی بن گئے تھے، حقیقت میں مفتی نہیں تھے. جو مفتی ہوا کرتے ہیں وہ تحقیق کی بات کیا کرتے ہیں اور وہ جنگ کی نوبت نہیں آنے دیتے، حدود بتاتے ہیں جنگ کی نوبت نہیں آنے دیتے، جنگ سے روکتے ہیں. مگر وہ کہتا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع نے جاری تھے ایک جنگ کلام، ایک کہتا تھا کہ کوا کالی چونچ سے تعدم حرام، ہاں ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، ایک کہتا تھا کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کوا کالی چونچ سے تعدم حرام. اس پر جھگڑا ہو رہا تھا، مناظرے ہو رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں. اور آج بھی ہمارے ہاں اسی قسم کی حرکتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جنگیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلے پیدا کرتے ہیں دشمن ہمیں لڑانے کے لیے. تاتا چنگیز خان سے پوچھا گیا کہ تجھے اللہ کا عذاب، تجھے اللہ کو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، تو مسلمانوں پر انسانوں پر اتنا ظلم کر رہا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا عذاب تو میں خود ہوں، اللہ ہی نے تو مجھے تمہارے اوپر مسلط کیا مسلمانوں پر. تو بھائی جب پھوٹ پڑتی ہے تو دشمن مسلط ہوا کرتے ہیں، اور دشمن سب آپ تاریخ اسلام دیکھ لیجئے، کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو بڑی بڑی سے بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں چھوٹی سے چھوٹی تعداد کو کبھی شکست نہیں ہوئی. جہاں کہیں شکست ہوئی ہے مسلمانوں کی غداری سے ہوئی، وہاں کچھ مسلمان کہیں دانستہ غداری کی انہوں نے، اور کئی بے وقوفی اور حماقت میں آ کر، دشمنوں کے بہکائے میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور مخبری کی اور انہوں نے دشمنوں کو مسلط کیا. ہندوستان پر انگریزوں کا جو غلبہ ہوا، ہاں تو بغداد میں جو قصہ ہوا وہاں بھی یہی تھا کہ تاتاریوں سے ہلاکو خان اور چنگیز خان سے خود اسلام مسلمانوں کی حکومت کا ایک وزیر ان سے ملا ہوا تھا، اس نے غداری کی تھی، اور ہندوستان پر جو انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ جمانے کی کوشش کی کلکتہ وغیرہ کے علاقے میں، تو سب سے پہلا مقابلہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کیا مسلمانوں نے، وہ سراج الدولہ مرحوم کی قیادت میں مسلمانوں نے جنگ کی انگریزوں سے، پہلی جنگ ہوئی بنگال کے اندر. اگر وہیں سے روک دیا جاتا تو ہندوستان تاریخ آج کچھ اور ہوتی، ہندوستان کی انگریزوں کی حکومت نہیں آ سکتی تھی ہندوستان پر. جنگ ہوئی، میر جعفر ان کے سراج الدولہ کی حکومت میں میر جعفر تھا، اس نے غداری کی اور وہ ان سے جا ملا، اور سراج الدولہ بیچارے کو شکست خاص ہوئی، انگریز غالب آ گئے. وہاں سے اور آگے چلے مسلمان یہ انگریز، تو ان کے مقابلے پر سلطان ٹیپو مقابلے پر آیا اپنی جان کی بازی لگا کر. اس کے باپ نے اس کو تربیت ایسی کی تھی کہ لڑنے مرنے کے لیے اسلام کے لیے وہ تیار تھا، پوری تیاری کی تھی اس نے. انگریزوں نے حملہ کیا، اس حملے کے اندر اس جنگ کے اندر کبھی امکانات اس بات کے تھے کہ انگریز شکست کھائیں گے، لیکن میر صادق نے غداری کی، سلطان ٹیپو کے ایک وزیر نے، اور وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے وہاں سرنگاپٹم میں، جہاں میسور میں جس جگہ کی نشاندہی اس میر صادق نے کی تھی، قلعے کا ایک حصہ تھا وہ اس کی نشاندہی کی تاکہ فوج انگریزی فوج اسی پر گولہ باری کرے، وہاں سے راستہ کھل جائے داخل ہونے کا. چنانچہ یہی ہوا، وہاں سے وہ داخل ہوئے. سلطان ٹیپو کو پتا چلا تو اسی مقام پر پہنچے، وہ لڑتے ہوئے پہلے دوسری جگہ لڑ رہے تھے، وہاں وہ سلطان ٹیپو لڑتے لڑتے وہیں شہید ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اسے نے جان دی. لیکن کتنیوں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے، کتنی لاشیں کہاں انگریزوں کو اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی. تو یہ وہاں شکست ہو گئی، اس کے بعد انگریزوں کے لیے راستہ کھل گیا ہندوستان پر قبضہ کرنے کا، وہ دہلی بھی آ گئے. اور 1857 آپ اس میں لڑائی جھگڑے کی عادتیں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں، برداشت کا مادہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ اختلاف ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ اتفاق اور اتحاد برداشت کے بغیر نہیں ہوتا. اتحاد و اتفاق رکھنے کے لیے تھوڑی سی توازن اور انکساری اختیار کرنی پڑتی ہے ہر فریق کو، اور تھوڑے سے ایثار سے کام لینا پڑتا ہے. اگر کوئی بھی توازن کے لیے تیار نہ ہو، انکساری کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بھی ایثار کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اتحاد نہیں ہوا کرتا. تھوڑے سے کام جب مل کر رہتے ہیں تو ایک سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ شکایت پیش آتی، تکلیف پیش آتی. آپ دیکھتے ہیں گھر کے اندر رہنے والے بھی، بیوی کو میاں سے تھوڑی سی تکلیف پہنچا جاتی ہے، بھائی کو بھائی سے، گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بھی تکلیف پیش آ جاتی ہے. برتن جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اگر صبر سے کام نہیں لیا جائے گا تو ہر گھر مصیبت کا گھر بن جائے گا. برداشت کریں ایک دوسرے کی تکلیف کو، اور تکلیفوں سے بچنے کی اور بچانے کی کوشش بھی جاری رکھیں، تو پھر اتحاد برقرار رہتا ہے. ہمارے یہاں برداشت کا مادہ نہیں ہے، مرضی کے خلاف ذرا سی کوئی بات کسی کی ہو جائے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. میری درخواست ہے خدا کے لیے، اس وقت سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کو پاکستان کے اندر خاص طور سے اتحاد کی ہے. آپ اس کی پھوٹ کو ختم کرنے کی ہے، جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں پھوٹ ختم کرنے کے ان کو اختیار کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.